الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات, پچھلے جمعے کی کئی اجتماعات سے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام ہے کیا. اسلام دین ہے, زندگی کے انفرادی اور اجتماعی ہر گوشے میں اپنے احکامات پر عمل کا تقاضا کرتا ہے. اب عمل کا آغاز کیسے کریں, اس کے حوالے سے پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عمل کے حوالے سے اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں پانچ مرحلے نظر آتے ہیں اسلام پر عمل کرنے کے. سب سے پہلا مرحلہ جس پر گفتگو آغاز ہوا تھا وہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایمان حقیقی پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل میں کل دین کی جڑ اور بنیاد ہے, اسی پر پورے دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا عمل کا تقاضا ہے ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج, زکات. تیسرا تقاضا ہے اپنی زندگی میں جہاں اختیار ہے وہاں پر مکمل اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. چوتھا مرحلہ ہے دوسروں کو بھی دین اسلام کے احکامات پر عمل کے لیے دعوت دینا, تبلیغ کرنا. اور پانچواں مرحلہ ہے کہ جب دعوت کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے جیسے کہ اللہ کے رسول نے تیار کی تھی صحابہ اکرام کی طرح, کہ جو معاشرے میں ظلم, استحصال, جبر کے خلاف ایک تحریک چلا کر اس ظلم کو ختم کر کے اللہ کے اجتماعی احکامات کو نافذ کر سکے. تو پانچواں درجہ ہے اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین, اللہ کی حدود, اللہ کی شریعت, اس کا نفاذ. اب جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے, یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرو. تمہارا ایمان اقرار باللسان کی حد تک ہے, زبان کی حد تک ہے. یہ ایمان تمہارے حال میں, تمہارے کردار میں, تمہاری سیرت میں نظر آنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. ایمان تم لا چکے ہو اقرار باللسان کی حد تک, تم زبان سے اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کو مطلوب تصدیقم بالقلب. سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں کچھ دیہاتیوں کا ایک قول نقل ہوا, اللہ کے رسول کے پاس آئے, آ کر دعویٰ کیا, کہا قالت الاعراب آمنا، کہا آ کر دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. یہ جو زبان کا اقرار ہے یہ اسلام ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. بَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہاں اگر تم اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو، اس کے احکامات پر عمل کرو، تو اللہ تمہارے کسی اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو مطلوب یہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں بھی داخل ہو. اب کیسے پتا چلے میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا سینہ چیر کر اس کے دل میں جھانک کے دیکھ سکے کہ ایمان ہے کہ نہیں. لیکن قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے کچھ ایسی علامات بتائی، اللہ کے رسول نے ایسی علامات بتائی ہیں کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت 139 میں، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو. کیا آج ہم دنیا میں غالب ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ غالب نہیں ہے، مغلوب ہیں، بری طرح سے مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، کوئی ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں، مسلمان ہیں مومن نہیں. حدیث میں آیا کہ لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہوں. آج ہماری اکثریت کیا وہ شریعت پر عمل پیرا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ کیا آپ معاشرے میں اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے وہ دھوکہ نہیں دے گا، ناجائز منافع خوری نہیں کرے گا، آپ کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، اپنے وعدے کی، اپنی کمٹمنٹ کی پابندی کرے گا، آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ بلا شبہ معاشرے میں اچھے لوگ ہیں، لیکن معاشرے کی اکثریت وہ شریعت سے دور ہے. ہمارا معاشرہ آپ سب جانتے ہیں کرپٹ معاشرہ، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری اکثریت کے دل ایمان سے محروم ہے. زبان کا اقرار 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کو حاصل ہے، لیکن دل والے ایمان سے ہماری اکثریت محروم ہے. سورہ حجرات آیت 15 میں تو اللہ نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ مومن ہوتے کون ہیں. ابھی آیت نمبر 14 میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے کچھ دیہاتیوں کے ایمان کی زوردار نفی کی، قل لم تؤمنوا، اے کہیں تم ایمان نہیں لائے. دوبارہ فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے. تو اب ان میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا ثم لم يرتابوا، وہ کسی ریب کسی شک میں نہیں پڑتے. یہ ریب اور شک کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے میں کچھ نقصان ہے، کچھ لوگوں کی ناراضگی کا خطرہ ہے، میں عمل کروں کہ نہ کروں، پتہ ہے کہ ایمان نہیں. ایمان یہ ہے کہ آدمی پرواہ نہ کرے، اس سے بات آباد جو ہونا ہو تم کو ترجیح دے، چاہے میرا کام ہوتا ہے ہو، یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر دل ایمان سے محروم ہے. فرمایا ثم لم يرتابوا، مومن وہ ہے جب ایمان لا کر اللہ کے رسول پر کسی
شک میں نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے
اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف میں آئی کہ ہر ایسا جہاد جس کا مقصد ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی وہ جہاد کی سبیل اللہ. تو جو شخص بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے کوشش کر رہا ہے وہ مومن ہے. تو دل میں شک نہ ہو, یقین ہو, عمل میں جہاد کی سبیل اللہ ہو. اگر یہ دو خوبیاں ہیں کسی انسان میں تو عضو قرآن مجید وہ مومن ہے, اور اگر شکوک و شبہات کا شکار ہے, اگر میں نے شریعت پر عمل کیا, شریعت کے مطابق کی ڈیلنگ کی, شریعت کے مطابق یہ نکاح کیا, شریعت کے مطابق یہ معاملہ سر انجام دیا, تو وہ ناراض ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو پھر ایمان نہیں, اسلام ہے ایمان نہیں. اسی طریقے پر اگر زندگی غلبہ دین کی جد و جہد سے خالی ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج بھی کر لیا ہے, لیکن دین مغلوب ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ رویہ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے, اسلام ہے لیکن ایمان نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن وہ ہیں جب وہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر کسی شک کسی ریب میں نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. اگر ایسے لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ تو سچا ہے, لیکن جن میں یہ خوبیاں نہیں ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو فرمایا لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں ایمان کیسے پیدا کریں. اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر پہلے سے رکھ دیا. ہر انسان کے وجود میں ایمان موجود ہے. یہ جو ہمارے اندر اللہ نے روح رکھی ہے, یہ اللہ کی روح ہے. ونفخت فیہ من روحی, اس روح کے اندر ایک اللہ کی معرفت, ایک نیکی کی طرف رغبت, ایک برائی سے نفرت موجود ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے ہر انسان میں فسق و فجور کا اور تقوی کا شعور رکھ دیا. اللہ نے ہم سے جو عہد الست لیا تھا اس کی وجہ سے بھی ایمان ہمارے اندر موجود ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کلو ما من مولود الا یولد علی فطرہ, کوئی بھی بچہ نہیں ہے مگر وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اسے بنا دیتے ہیں اس یہودی عیسائی یا مجوسی. تو ہمارا ماحول ہے جو ہمیں ایمان سے غافل کر دیتا ہے. ایمان اندر موجود ہے لیکن اس پر غفلت کے پردے آ جاتے ہیں. اب یہ پردے کیسے ہٹے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ مختلف قسم کی آیات نشانیاں اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں, اور اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان آیات پر غور کرو. ان آیات پر غور کرنے سے تمہارا ایمان وہ تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے. اندر موجود ہے لیکن تم اس سے غافل ہو, وہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. صوفیاء نے ان باتوں کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ ایک شکایت کے ذریعے سے بات کو واضح کرتے ہیں. ایک سنگتراش نے پتھر سے ایک شیر بنایا. اس کے بچے نے پوچھا کہ بابا آپ نے پتھر سے شیر کیسے بنا دیا؟ سنگتراش نے کہا کہ بیٹا میں نے شیر بنایا نہیں, شیر اندر موجود تھا میں نے کھرچ کھرچ کے اندر سے شیر نکال لیا. ایمان اندر موجود ہے لیکن اس پر زنگ آ جاتا ہے، اس پر پردے پڑ جاتے ہیں. نشانیوں پر، آیات پر غور و فکر کرنے سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور سب جانتے ہیں کہ نشانی سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، نشانی سے ہمیں کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی. آپ کا دوست ہے، چلا گیا کہیں دور، جاتے ہوئے کوئی نشانی آپ کو دے گیا، جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو دوست یاد آ جائے گا. اسی طریقے پر اللہ کی معرفت اندر موجود ہے، صرف آیات پر غور و فکر کر کے اس معرفت کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس معرفت کو شعور کی سطح پر لانا ہے. اب آیات کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں کئی آیات کا ذکر ہے، کئی طرح کی آیات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے اندر بھی ہیں. اپنے وجود پر غور و فکر کر کے بھی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. غور کیجئے کہ انسان بنتا کیسے، آغاز کیسے ہوتا ہے، ایک گندے پانی کی بوند سے، اور پھر کیسے انسان تیار ہوتا ہے. اس انسان کے اندر اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی، کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، کیسا عروج حاصل کیا ہے انسان نے. عروج آدم خاکی سے انجم سہم میں جاتے ہیں، کیا کیا اس نے کائنات میں دریافت کیا، کیسی کیسی قوتیں دریافت کی، ان کو قابو میں لایا، قابو میں لا کر کیسی کیسی ایجادات کی. پھر انسان کے اپنے اندر ایک نیکی اور بدی کا شعور ہے، ایک ضمیر ہے، نیکی پر اندر سے شاباش ملتی ہے، بدی پر اندر سے کسک ہوتی ہے، ایک خلش ہوتی ہے. ضمیر زندہ ہو تو آدمی کے لیے گناہ کے بعد رات کو سونا مشکل ہو جاتا. کیا یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ، اگر انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے وجود پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کو ہم کہتے ہیں آیات انفسی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، ان کے اپنے اندر بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، ان پر واضح ہو جائے گا قرآن حق ہے، جو کچھ قرآن کہہ رہا وہی صحیح ہے. نمبر تو آیات آفاقی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. سورہ یونس میں آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کس نے بنایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 164 میں تو اللہ کی کئی آیات آفاقی کا بیان ہے. ان فی خلق السماوات والارض والفلك التي تجری فی البحر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبص فیها من کل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، ان کشتیوں میں، سمندری جہازوں میں جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے بارش کی صورت میں، اس سے اللہ نے زمین کو زندہ کر کے کیسے کیسے نباتات نکالے، زمین میں اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پھیلا دی ہیں ہواؤں کے بدلنے میں، ان بھاری بھاری بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی؟ کیا خود بن گئی؟ اس کائنات کا اتنا منظم نظام کیسے وجود میں آ گیا، مربوط نظام کہیں خود بخود ہی وجود میں آ گیا، اور پھر یہ کائنات جتنی اس میں بھی نعمتیں وہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان نشانیوں پر غور کر کے تمہیں دو نعمتیں حاصل ہوں گی، تذکر بھی تشکر بھی. اللہ بھی یاد آئے گا، یہ سب خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے، اور جو کچھ بنایا ہے ہمارے لیے بنایا ہے، تو شکر کے جذبات بھی پیدا ہوں گے. تذکر و تشکر کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. کلان زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. پھر قرآن پاک کہتا ہے آیات تاریخی پہ غور و فکر کرو، دنیا میں کتنی شان و شوکت والی تہذیبیں راج کرتی رہی، کیسے کیسے ان کے اعلی تعمیری شاہکار. احرام مصر آج بھی تعمیری فن کے حوالے سے ایک نمونہ، قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں پہاڑوں میں، کیسے کیسے بڑے بڑے کشادہ گھر بنا رکھے. قوم عاد کے اونچے اونچے ستونوں والے شہر بھی اب کھدائیوں میں برآمد ہو رہے ہیں. لیکن ان سب تہذیبوں کے ساتھ ہوا کیا؟ کیا ان کی ٹیکنالوجی، کیا ان کی قوت، کیا ان کے سارے اسباب انہیں اللہ تعالی کی پکڑ سے بچا سکے؟ اسی طریقے پر قرآن پاک چوتھی آیات بتاتا ہے، آیات آفاتی، کیسی کیسی آفات اللہ تعالیٰ نازل کرتا، انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا. جب سن 2005 میں زلزلہ آیا تھا ہمارے ملک میں، تو نذیر ناجی صاحب نے جنگ میں کالم لکھا تھا کہ قصور ہمارا ہے، جاپان والوں نے ایسی زلزلہ پروف عمارتیں بنا رکھی ہیں کہ جب وہاں زلزلہ آتا ہے تو عمارتیں جھولتی رہتی ہیں لیکن کوئی تباہی نہیں ہوتی. ہم نے پلاننگ نہیں کی، ہم نے تدبیر نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم پر ہی مصیبت آئی. لیکن پچھلے سال جاپان پر بھی ایسا ہولناک زلزلہ آیا کہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ساری کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی. سونامی نے تو حیران کر کے رکھ لیا پوری دنیا کو، ایسا بڑا عذاب. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، کبھی تیز ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی تیز بارشوں کے ذریعے سے، کبھی دریاؤں میں طغیانی کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی. اسی طریقے پر آیات قرآنی، جتنا انسان قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، ان آیات پہ غور و فکر انسان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. اور یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو شخص بھی قرآن پہ تدبر کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا. ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ آتا ہے جبکہ پانی پڑتا ہے. ہم اگر ہوتے تو سوال پوچھتے کہ یہ زنگ کیا ہوتا ہے، کیوں آتا ہے، کیسا ہوتا ہے. صحابہ کی اپروچ عملی تھی، پوچھا کہ اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ دل کا زنگ اتر جائے گا. یہ زنگ آتا کیوں ہے؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن جتنا انسان موت کو یاد کرتا ہے اور جتنا انسان سمجھ سمجھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو دل پر سے پردے ہٹتے ہیں، زنگ ہٹتا ہے. تو یہ اصل میں ہے ایمان کے حصول کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کروں گا، چاہے وہ آیات انفسی ہوں، چاہے آیات آفاقی ہوں، چاہے آیات تاریخی ہوں، چاہے آیات آفاقی ہوں، اور چاہے آیات قرآنی ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ایک طریقہ اور بتاتا ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے اچھے ماحول اور اچھی صحبت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حدیث میں آیا کہ اچھی مجلس، اچھی محفل کی مثال عطر فروش کسی ہے، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو خوشبو ضرور ملے گی، اور وہ خوشبو انسان کے لباس میں، انسان کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے، کچھ دیر تک اس کا اثر بھی رہتا ہے۔ اور بری مجلس کی مثال لوہار کی بھٹی کسی ہے، اگر کوئی سیاہی تمہارے دامن پر نہ بھی لگے تب بھی دھواں اور بدبو تمہیں ضرور ملے گی۔ شیخ سعدی نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تاہل ترا تاہل کنت، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں بگاڑ دے گی۔ تو اچھا ماحول انسان کو ایمانی کیفیات عطا کرتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں آپ آئیں، کچھ دیر بیٹھے، نمازی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جائیں، کسی بعض و نصیحت کی، کسی درس کی اس کی محفل میں بیٹھیے، آپ محسوس کریں گے کہ ایمانی کیفیات ہے۔ کسی نیک انسان کے پاس جو دنیا دار نہ، اس کے پاس آپ کچھ دیر بیٹھیں گے، آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اور کسی دنیا دار کے پاس بیٹھیے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کچھ دیر خرافات دیکھیے، سینما گھر میں کچھ وقت لگا کر آئیے، باہر نکل کر آپ کو نحوست محسوس ہوگی۔ بری مجلس کی نحوست اور اچھی محفل کی نورانیت یہ انسان خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے زبانی کلامی ایمان کو حقیقی ایمان میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، دل والا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایمان تمہاری ڈیلنگ میں، تمہارے سیرت و کردار میں، تمہارے شب و روز میں، تمہاری صورت میں، تمہارے لباس میں وہ نظر آنا چاہیے، تمہارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کو تو چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا قرآن نہیں پڑھا، آپ کے اخلاق قرآن مجید کے مطابق تھے، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے، قرآن مجسم تھے۔ یہی کیفیت میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسوہ وہی ہے، آئیڈیل وہی ہے، نمونہ وہی ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے کا ہمیں قرآن مجید حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ایمانی کیفیات عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ ہے اس پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی پہلی منزل۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ دوسری منزل پہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات۔